الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم قرب الہی حاصل کرنے کا ایک روڈ میپ مشائخ نے بنایا اور اس روڈ میپ میں چھ چیزیں ہمیں بتا دی کہ جو شخص یہ چھ چیزیں کرے گا وہ ضرور بالضرور اللہ کی محبت تک پہنچے گا. چھ میں سے چار چیزیں بیان کر دی گئیں اور یہ چار چیزیں جو ہیں جو پچھلی چار راتوں میں بیان کی گئی یہ وہ چیزیں ہیں جو بیٹھ کے کرنے والی ہیں. اور وہ کیا چار چیزیں تھیں؟ استغفار تھا، درود شریف تھا، قرآن پاک کی تلاوت اور مراقبہ تھا. تو یہ چاروں چیزیں وہ جنس کا معمول بنانا ہے، ہر روز بیٹھ کے کرنا ہے. اب جو دو اور چیزیں بتائی ہیں وہ ایک وقت میں کرنے والی چیز نہیں، بلکہ ہر روز کرنے والی، جس طرح یہ باقی چار چیزیں ہیں اس سے تھوڑی سی مختلف ہے یہ. اور اس میں سے ایک چیز ہے رابطہ شیخ، کہ جس شیخ سے تعلق کیا، اصلاحی تعلق قائم کیا، اب ان سے وقتاً فوقتاً ان سے ملتے رہنا ہے، ان کی صحبت میں وقت گزارنا ہے. کیوں ضروری ہے ان کی صحبت؟ جب مشائخ نے کہہ دیا کہ یہ یہ اذکار کریں گے تو اللہ کا قرب پا جائیں گے، تو اب پھر کسی صاحب کے پاس جانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اس کا جواب مشائخ نے یہ دیا کہ یہ جو معمولات ہیں جو آپ کو بتائے گئے ہیں، استغفار، درود شریف، قرآن پاک کی تلاوت، مراقبہ، یہ معمولات جو ہیں یہ آپ کو نفس اور شیطان کرنے ہی نہیں دیں گے. آپ کرنے جائیں گے اور کبھی کوئی پریشانی تو کبھی کوئی مصیبت، تو اگر تو شیخ ہوں گے تو وہ آپ کو حل بتائیں گے. آپ کہیں گے جی فلاں وقت تو مجھے یہاں جانا ہوتا ہے، تو شیخ آپ کو کہیں گے اچھا جی اس وقت کر لو. تو فلاں وقت مجھے یہ ہوتا ہے، تو شیخ آپ کو کہیں گے جی اس وقت کر لو. جی مجھے یہ پریشانی آتی ہے اس وجہ سے میں نہیں کرتا، تو وہ شیخ جو ہیں وہ کسی نہ کسی طرح سے آپ سے وہ معمولات نکوال لیں گے. اور اگر شیخ نہیں ہوں گے تو آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھے سے ریزنز بنا لینے ہیں کہ جی اس ریزن کی وجہ سے میں تو کر ہی نہیں سکا. اور ماشاء اللہ بہت سارے بناتے بھی ہیں، بڑے اچھے اچھے ریزنز بنا کے لے کے آتے ہیں. تو اچھے اچھے ریزنز بنانا بڑا آسان ہے، اس لیے مشائخ نے یہ نہیں کہا کہ جی یہ چار معمول ہیں اس کے علاوہ شیخ کے پاس آتے جاتے رہو، بلکہ کہا پانچواں معمول شیخ کے پاس آنا ہے. کیونکہ مشائخ بھی سمجھتے تھے نا کہ جی انسانوں کی کیسی ذہن ہے، انہوں نے کہا نہیں یہ صرف چار معمول نہیں ہے، چھ معمول ہے، اور ان چار کے بعد پانچواں معمول یہ ہے کہ شیخ کے پاس آنا جانا بھی ایک معمول ہے. تو اگر نہیں آئیں جائیں گے تو سمجھ لیں معمولات نہیں ہو رہے. تو اس لیے اس نفس و شیطان کے مکر و فریب سے بچنے کے لیے شیخ کے پاس آنا جانا ہوتا ہے. اس لیے مشائخ کا یہ مشہور قول ہے کہ جو شخص راستے پہ چلا ہوتا ہے، راستے کو جانتا ہے، اس کے ذرات بھی اسے پتہ ہوتے ہیں، اور جو راستے پہ نہیں چلا ہوتا ہے اس کے پہاڑ کا بھی اسے نہیں پتا ہوتا. تو یہ مشائخ جو ہیں کیونکہ اس راستے پہ چلے ہیں, اس راستے کی باریکیوں کو سمجھتے ہیں, اس لیے ان معمولات کو آپ سے نکلوائیں گے, میک شور کریں گے کہ آپ یہ کریں. اور ایک وقت آتا ہے کہ سالک کہتا ہے کہ ہاں شیخ نے معمولات کروائے ورنہ میں کرنے والا نہ تھا. اسی لیے ہمارے بڑے حضرت رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ حرم شریف میں داخل ہوئے, ہندوستان کے بہت بڑے عالم, بڑے اللہ والے حضرت قاری طیب رحمت اللہ علیہ طواف فرما رہے تھے. تو ہمارے بڑے حضرت رحمت اللہ علیہ کی ان پر نگاہ پڑی تو بڑا ہی پر نور چہرہ تھا. تو حضرت نے فرمایا کہ قاری صاحب اتنا نور والا چہرہ آپ نے کیسے بنایا؟ تو حضرت قاری صاحب نے آگے سے جواب دیا کہ حضرت یہ چہرہ میں نے نہیں بنایا, یہ چہرہ میرے شیخ نے بنایا ہے. تو شیخ جو ہے وہ یہ معمولات آپ سے نکلواتا ہے. اس لیے مشائخ نے کہا کہ یہ آنا جانا جو ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ایکسٹرا چیز ہے معمولات کے علاوہ, نہیں, یہ معمولات کا حصہ ہے. اور کئی سارے مشائخ نے فرمایا کہ یہ معمولات کا سب سے امپورٹنٹ حصہ ہے. یعنی کہ ہمارے مشائخ نے یہاں تک فرمایا کہ جو شخص شیخ کی خدمت میں آتا جاتا رہے گا, باقی معمولات نہیں بھی کرے گا تو بھی کبھی گمراہ نہیں ہوگا. تو اس لیے مشائخ نے شیخ کے پاس آنا جانا جو ہے اس کو معمولات میں سے ایک معمول بنا لیا. اچھا جی, کتنا آنا جانا چاہیے؟ یوں نہ ہونا کہ بیان کے بعد سارے کہیں کہ جی آج تو یہیں ٹھہر رہے ہیں, تو مسئلہ ہو جائے گا. تو کتنا آنا جانا ہے؟ شیخ جو تربیت کرتا ہے وہ اسی طرح ہے جیسے والدین بچے کی تربیت کرتے ہیں, سٹیجز وہی ہیں, مگر والدین کا شیخ سے مقابلہ نہیں ہے. جو ماں کو محبت بچے سے ہے وہ شیخ کو محبت نہیں ہو سکتی ہے, تو وہ الگ چیز ہے. مگر تربیت کے جو سٹیجز ہیں وہ اسی طرح ہیں کہ جب بچہ بالکل چھوٹا ہوتا ہے تو ماں کی گود میں ہی ہوتا ہے سارا وقت. تو اسی طرح جب اصلاحی تعلق قائم کرتے ہیں اس وقت تو زیادہ آنا جانا ضروری ہوتا ہے, کیونکہ جب انسان اصلاحی تعلق قائم کرتا ہے تو اس وقت ابھی دنیا کی بالکل رونق میں سے نکل کے آیا ہوا ہوتا ہے, تو بہت ساری مسٹیکس اور بہت ساری اس کی مجبوریاں ساتھ ہوتی ہیں, اور ابھی وہ تعلق اللہ سے ہوتا نہیں ہے کہ بندہ پکا ہو جائے. تو ایسی صورت میں تو سارا وقت گود میں رہنے والا معاملہ ہے کہ ابھی یہ انفنسی میں ہے, ابھی تو بچپنا ہے, تو زیادہ آنا جانا ضروری ہوتا ہے. پھر شیخ کی صحبت میں رہتے زیادہ آنا جانا رکھتے ہیں, معمولات میں کچھ پکا ہو جاتے ہیں, تو اب لڑکپن شروع ہو جاتا ہے, اور لڑکپن میں ماں سارا وقت گود میں نہیں بٹھاتی ہے. تو ماں کہتی ہے کہ ٹھیک ہے اب نکلو, باہر کھیلنا چاہتے ہو دوستوں کے ساتھ کھیل لو, اور اسکول بھی جانا شروع کر دو. سارا وقت تم پہ نظر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اب تم اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکتے ہو, اپنی ضروریات بتا سکتے ہو. تو یہ انفینسی سٹیج میں سے جب سالک نکل جاتا ہے تو اب اس طرح ہر روز اور ہر وقت اور ہر چیز کا مشورہ ضروری نہیں ہوتا. تو یہ دوسرا سٹیج ہوتا ہے جب لڑکپن میں بچہ پہنچ جاتا ہے اور سالک بھی اپنے لڑکپن میں پہنچ جاتا ہے. پھر ایک تیسرا سٹیج آتا ہے والدین کی بھی زندگی میں, جب بچہ جو ہے وہ بالکل جوان ہو جاتا ہے, کالج یونیورسٹی سے فارغ ہو جاتا ہے, اس کی جاب ہو جاتی ہے, شادی شدہ ہو جاتا ہے. تو اب ایسا سٹیج آ جاتا ہے جہاں والدین اس کے کھانے پینے کی تو بالکل فکر نہیں کرتے, اس کی تعلیم کی بھی فکر نہیں کرتے, اس کی جاب کی بھی فکر ختم ہو جاتی ہے. اب وہ سٹیج آتا ہے جب یہ بچہ اپنی فیملی کی دیکھ بھال کر رہا ہوتا ہے, بڑا کوئی اہم مشورہ کرنا ہوتا ہے تو پھر والدین سے رجوع کرتا ہے, آ کے کہتا ہے جی بچوں کی شادی کرنے والا ہوں, والد سے مشورہ کرتا ہے کہ جی بتائیں. تو بڑے امپورٹنٹ مشورے جو ہیں وہ کرتا ہے, کیونکہ اب اس کو وہ ضرورت نہیں رہی ہے. تو یہ تیسرا سٹیج ہوتا ہے. عام طور پہ یہ وہ تیسرا سٹیج ہوتا ہے جب سالک جو ہے وہ صاحب نسبت بن جاتا ہے کہ اب اس کو اتنی زیادہ اس لیول کی صحبت کی ضرورت نہیں ہوتی کہ جی گناہ سے بچنے کے لیے شیخ کے پاس جا رہا ہے، بلکہ اپنے دینی کام جو وہ کر رہا ہے ان کاموں میں مشورے کرنے کے لیے وہ شیخ کی خدمت میں جاتا ہے. مگر والد کے جو بچے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے جوان ہو جاتے ہیں، شیخ کے جو مرید ہوتے ہیں وہ سارے جوان نہیں ہوتے، کچھ انفینسی سٹیج پہ ہی رہتے ہیں، آگے نکلتے ہی نہیں ہیں، اور کچھ لڑکپن میں ہی رہتے ہیں، اس سے آگے نہیں نکلتے. تھوڑے ہوتے ہیں جو شادی شدہ ہو جاتے ہیں، بہت تھوڑے ہوتے ہیں. اسی لیے مشائخ نے یہ مثال استعمال کی، شاید اتنی کیونکہ مشائخ نے استعمال کی تو کی کر بھی جا سکتی ہے، تو مشائخ نے فرمایا کہ جو بالغ شریعت ہوتا ہے نا، یعنی شریعت کی نگاہ میں بالغ وہ ہو جاتا ہے جس میں سے منی نکل آئے، یہ الفاظ استعمال کیے انہوں نے. تو شریعت کی نگاہ میں بالغ وہ ہو جاتا ہے، بڑا وہ ہو جاتا ہے جس میں سے منی نکل آئے، اور طریقت کی نگاہ میں بالغ وہ ہو جاتا ہے جو خود منی میں سے نکل آئے. یعنی جب انسان گناہوں سے پوری طرح یکسو ہو جاتا ہے طریقت کی نگاہ میں، وہ بالغ ہو گیا ہوتا ہے. اس لیے امام ربانی حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کیفیت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، شریعت پر کتنا عمل ہے، گناہ سے کتنا بچتا ہے، یہ سالک کا مقام بیان کرتا ہے. تو اس لیے شیخ کی صحبت جو ہے لازم ہے. تو کسی کا انفینسی سٹیج بہت لمبا ہوتا ہے اور کسی کا لڑکپن بہت لمبا ہوتا ہے. والد کے بچے جو ہیں ان کے تو انفینسی سٹیج اور لڑکپن ایک ہی جیسا ہوتا ہے، شروع کے 2-3 سال بچے نے دودھ پینا ہے، اگلے 10-15 سال اس نے پڑھائی کرنی ہے، اس سے آگے اس کی شادی اور اس کے جاب ہے، تو بڑا سیٹ سکیجول ہے. مگر شیخ اور مرید کا جو تعلق ہے اس میں سیٹ سکیجول کوئی نہیں ہے. وہ مرید کا اپنا جو اس معاملے میں قدم بڑھانا ہے وہ اس کے سکیجول کو سیٹ کرے گا. تاہم یہ بات طے ہو گئی کہ شیخ کے پاس آئیں گے جائیں گے نہیں تو معاملہ آگے بڑھے گا نہیں. ہمارے حضرت تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ یہ میری زندگی کا تجربہ ہے، اور سبحان اللہ بالکل صحیح بات فرماتے ہیں کہ یہ میری زندگی کا تجربہ ہے کہ جو سالک آ جا نہیں رہا ہوتا وہ ذکر مراقبہ بھی نہیں کر رہا ہوتا ہے. تو یہ سیدھی بات ہے. ہاں جب بالکل آگے والے سٹیج میں پہنچ گئے ہیں تو وہ سال بھی نہیں آئے گا، تو پتہ ہے کہ وہ تو اپنے مراقبہ ذکر کر بھی رہا ہے اور اوروں کو کروا بھی رہا ہے. مگر یہ شروع کے سٹیجز میں جو آ جائے گا آئے گا جائے گا نہیں، رابطہ نہیں رکھے گا، پکا وہ معمولات اس سے چھوٹ جائیں گے، اس کو نفس و شیطان یہ معمولات کرنے ہی نہیں دیں گے. تو اس لیے جتنے بھی معمولات ہیں، ہر روز ہم یہی کہتے ہیں جتنے بھی معمولات ہیں، اس میں آج جو بتایا گیا معمول وہ سب سے زیادہ ضروری ہے، مگر آج جو واقعی معمول جو بتایا جا رہا ہے یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. تو جتنے معمولات بتائے گئے اس میں آج کا معمول جو ہے وہ سب سے زیادہ ضروری ہے. اصل میں وجہ یہ ہے کہ واقعی سارے معمول بڑے ضروری ہیں، کرنے سارے کے سارے ہی ہیں. تو اس لیے آج کا معمول بھی بڑا ضروری ہے، اور آج ہی بتا دیتے ہیں کہ کل والا بھی بڑا ضروری ہوگا انشاءاللہ. تو سارے معمولات بڑے ضروری، مگر آج کا یہ معمول واقعی بہت ضروری. کہ باقی معمولات نہیں بھی کریں گے، یہ معمول کر رہے ہوں گے، تو مشائخ نے فرمایا کہ یہ شخص گمراہ نہیں ہوگا. تو یہ بڑی زبردست بات ہے. تو یہ سمجھنا کہ جی اب میں شیخ کی صحبت سے مستغنی ہو گیا ہوں، یہ انسان کو پھسلا دینے کا سب سے زبردست طریقہ ہے. اس لیے حضرت مرشد عالم حضرت مولانا پیر غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے حضرت کے شیخ، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی شیخ کی صحبت میں 50 سال گزارے. اللہ 50 سال گزار دی، 50 سال حضرت کی خدمت کی ہم نے، فرماتے ہیں عجیب. تو لوگوں نے اس طرح بھی کیا. 50 سال تک یہ سمجھا کہ جی ہم اس صحبت کے محتاج ہیں. تو سب سے زیادہ بڑا فائدہ مشائخ سے تعلق رکھنے کا یہ ہے, وہ یہ کہ معمولات چلتے رہیں گے اگر شیخ کے پاس آتے جاتے رہیں گے. اور یہ جو اللہ والے ہیں ان کی صحبت کے فوائد جو ہیں وہ بہت سارے. ایک صحابی تھے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کے کہتے ہیں اے اللہ کے نبی, جنت کے اندر تو آپ کا درجہ بہت اونچا ہوگا اور ہم تو وہاں پہنچ ہی نہیں پائیں گے, تو اے اللہ کے نبی یہ دنیا ہی ہمارے لیے بہتر ہے کہ ہر روز آپ کی زیارت ہو جاتی ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المرء مع من احبا, انسان جنت میں اسی کے ساتھ ہوگا جس سے دنیا میں محبت کرتا ہوگا. تو اس سے مشائخ نے ایک پوائنٹ نکالا اور وہ یہ ہے کہ آج اگر ہمارے اعمال جو ہیں وہ مشائخ کی طرح نابی ہوئے, اگر ان سے محبت کا تعلق ہوگا تو اس حدیث کی روح سے تو پتہ چلتا ہے کہ کل جنت میں جہاں وہ ہوں گے وہیں ہم ہوں گے. تو اس لیے مشائخ سے تعلق رکھنے کا ایک ریزن یہ بھی بنتا ہے. اس لیے مشائخ کے ساتھ تعلق محبت رکھنا جو ہے وہ اس امت میں خوب چلا آ رہا ہے. ہمارے حضرت فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے شیخ کی صحبت میں جاتا, وہ میرے گھر سے 300 کلومیٹر دور تھے اور میں 300 میل پیدل چل کے جاتا, اور کھانے کو کبھی ہوتا کبھی نہیں ہوتا, حتیٰ کہ پتے بھی چبائے کئی مرتبہ, مگر خوشی سے پھول آنا سماتا کہ ایسی جگہ جا رہا ہوں جہاں اللہ کی محبت مجھے مل جائے گی. تو اس لیے مشائخ نے لوگوں نے خوب یہ مشائخ کی صحبت میں جانے کو امپورٹنس دی اور ہر طبقے کے لوگ نے امپورٹنس دی. چنانچہ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ میں گیا امیر تیمور کی قبر پہ جانا ہو گیا. آزاد ریاستیں سوویت یونین کی جو آزاد ریاستیں بنی, تو فرماتے کہ وہاں گیا اور امیر تیمور کی قبر تھی, اور امیر تیمور کی قبر کے اوپر لکھا ہوا تھا امیر تیمور امیر عالم, پوری دنیا کا بادشاہ. اور واقعی اس کی زمانے میں ایک ایسا وقت آیا کہ جو جانی مانی دنیا تھی اس پوری دنیا کا یہ بادشاہ تھا, یہ اتنا بڑا بادشاہ تھا. تو امیر تیمور امیر عالم کی قبر تھی. ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ جہاں اس کا سر تھا نا وہاں سے ایک اور قبر شروع ہوتی تھی. حضرت نے فرمایا کہ میں نے وہ جو وہاں جو لوگ تھے ان سے پوچھا کہ یہ کس کی قبر ہے, امیر تیمور کے سر پہ جو قبر شروع ہو رہی ہے. تو وہاں پہ جو بندہ تھا اس نے کہا کہ حضرت یہ جو قبر ہے یہ امیر تیمور کے شیخ کی قبر ہے, امیر تیمور نے کہا کہ جب میں فوت ہوں تو مجھے اپنے شیخ کے قدموں میں دفن کیا جائے, کہ انسان جنت میں اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ دنیا میں محبت کرتا ہو. اس لیے مشائخ کے ساتھ تعلق محبت کو اس امت نے خوب زیادہ سے زیادہ کیا اس چیز کو. تو ایک فائدہ سب سے بڑا تو یہ کہ معمولات پکے ہو جائیں گے جو شخص شیخ کی صحبت میں آتا جاتا ہوگا. اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ان کی محبت جو ہے اس کی برکت سے جنت میں جہاں وہ ہوں گے, وہ کہ ہم وہ معمول وہ اعمال والے نہیں ہوں گے, مگر اس محبت کی وجہ سے جہاں وہ ہوں گے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہاں پہنچا دیں گے. یہ حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے. تیسری بڑی فائدہ جو ہے مشائخ کی صحبت میں آنے کا یہ ہے کہ کئی مرتبہ انسان خود سے وہ نیک اعمال نہیں کر پاتا, صحبت میں جاتا ہے تو نیک اعمال کر لیتا ہے. کئی مرتبہ تھوڑی دیر کی صحبت جو ہے وہ بھی بڑے بڑے نیک اعمال کروا دیتی ہے. چنانچہ ہم امریکہ میں تھے اور امریکہ میں یہ معمول تھا ہر مہینے کی آخری سیٹرڈے جو ہے نا پوری رات مسجد میں سب گزارتے. ہمارے حضرت نے معمول یہ بنایا ہوا تھا کہ جی پورا مہینہ تو نہیں مگر کوئی ایک رات تو ہونا جو اللہ والوں کی طرز پہ گزرے, تو وہ پوری رات کا ایک شیڈول ہوتا تھا، عشاء کی نماز کے بعد حضرت کا بیان ہوتا، پھر بیان کے بعد جو ہے وہ کھانا ہوتا، پھر لوگ پھر مسجد میں آ جاتے اور رات مسجد میں گزارتے اور ذکر مراقبہ نوافل پڑھتے، تھوڑا ٹائم سوتے بھی صحیح، پھر تہجد پہ سب اٹھ جاتے، پھر نفلیں، اور اس طرح اللہ اللہ کرتے ہوئے پوری رات گزرتی، پھر فجر کے وقت حضرت پھر بیان فرماتے اور بیان کے بعد اشراق پڑھ کے ناشتہ کر کے سب کو جانے کی اجازت ہوتی، سب اپنے اپنے گھر چلے جاتے۔ ایک مرتبہ ہم نے دیکھا کہ دو نوجوان آئے، اور وہ دو نوجوان ایسے تھے کہ بیچارے لگتے تو تھے پاکستانی مگر بالکل ان کو نہ اردو آتی تھی، یعنی امریکی پاکستانی تھے، اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ کبھی مسجد کے انوائرمنٹ میں گئے نہیں ہیں، پتہ نہیں کیسے پہنچ گئے یہاں پہ۔ دونوں بیٹھے ہوئے ہیں اور دونوں بیان سن رہے ہیں، اور رات انہوں نے بیان سنا اور انہوں نے رات مسجد میں بھی گزاری۔ ہم بھی بڑے حیران ہوئے کہ یہ ان نون سے لوگ ہیں اور یہ پوری رات یہاں انہوں نے گزاری، اور واقعی عبادت کرتے ہوئے گزاری، بڑے حیران ہوئے سارے۔ دوسرے دن صبح فجر میں حضرت کا بیان ہوا اور اشراق کی نماز پڑھ کے سب کو چھٹی دے دی گئی کہ بھئی ناشتہ کریں اور جائیں، اور حضرت اپنے آفس میں تشریف لے گئے۔ یہ دونوں نوجوان جو ہیں وہ پیچھے سے حضرت کے آفس میں چلے آئے اور انہوں نے آ کے بتایا کہ حضرت ہم جو ہیں کبھی شاذ و نادر مسجد میں جاتے ہوں گے، صحیح طرح سے اردو بھی بولنی نہیں آتی، رات کو کسی وجہ سے کسی کے کہنے پہ ہم یہاں آ گئے، بائی چانس پہنچ گئے، اور رات رہنے کا بھی کوئی ارادہ نہیں تھا۔ کہنے لگے کہ رات کو آپ نے بیان میں فرمایا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، ہمارے دل میں بھی جذبہ پیدا ہوا، کل کی رات ہم نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ تو کئی مرتبہ تھوڑی سی صحبت ہوتی ہے اور اس صحبت کا اتنا اثر ہوتا ہے کہ انسان بڑے بڑے نیک کام کر لیتا ہے۔ تو اللہ والوں کی صحبت کا ایک فائدہ یہ کہ انسان نیکی والے کام کر لیتا ہے۔ چنانچہ حضرت پیر غلام حبیب صاحب فرمایا کرتے تھے کہ روٹی ملتی ہے روٹی والے کے پاس، دودھ ملتا ہے دودھ والے کے پاس، کپڑا ملتا ہے کپڑا والے کے پاس، اور اللہ ملتا ہے اللہ والے کے پاس۔ تو سادی باتیں تھیں مگر باتیں بڑی پکی تھیں کہ جی اللہ ملتا ہے اللہ والے کے پاس، اللہ والوں کی صحبت میں جا کے اللہ کا قرب ملتا ہے۔ تو جو شخص اللہ والوں کی صحبت میں جاتا ہے اس کے دل میں اللہ کی محبت آتی ہے۔ اللہ والوں کی صحبت میں جانے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ گناہ جو پکے ہو چکے ہوتے ہیں اس صحبت کی برکت سے وہ گناہ چھوٹ جاتے ہیں۔ جو گناہ ابھی نئے نئے شروع کیے ہوتے ہیں وہ تو کچے دھاگے کی طرح ہے، انسان چھوڑنا چاہے تو چھوڑ سکتا ہے، بڑا آسان ہے ان کو چھوڑنا۔ اور کچھ گناہ ہوتے ہیں جو جہاز کے لنگر کی مانند پکی عادت بن چکے ہوتے ہیں، اور یہ جو پکی عادت والے گناہ ہوتے ہیں یہ اللہ والوں کی صحبت میں جا کے چھوٹتے ہیں۔ ہمارے حضرت بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم ٹوکیو کے ایئرپورٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی شراب کے نشے میں جھومتا ہوا آ رہا ہے، ہاتھ میں شراب کی بوتل بھی ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں ایئرپورٹ پہ بیٹھا تھا، میری آگے فلائٹ تھی، اور یہ ایسے جھومتا ہوا آیا اور میرے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ اب مجھے بھی تھوڑی سی پریشانی ہوئی کہ یہ سامنے جو کھڑا ہے شراب کی بوتل ہاتھ میں اور بالکل نشے کے عالم میں ہے، تو پتہ نہیں یہ کیا چاہ رہا ہے، اور آ کے کہتا ہے آئی وانٹ ٹو بی لائک یو، کہ میں آپ کی طرح بننا چاہتا ہوں۔ تو نے فرمایا کہ میں یہ سمجھا کہ شاید نشے کے عالم میں ہے اور مذاق کر رہا ہے، کیونکہ پورے ایئرپورٹ پہ اس طرح کے وضع قطع میں کوئی اور ہے نہیں، تو اس نے سوچا کہ چلو ان کے ساتھ تھوڑا سا مذاق کیا جائے۔ تو حضرت نے فرمایا میں نے آگے سے اس سے کہا کہ وائی ڈو یو لائک مائی ٹربن, تجھے میری پگڑی اچھی لگتی ہے, کہ یہی ایک ایسی چیز تھی جو تھوڑی ڈفرنٹ تھی نا, باقی سب کے سر پہ اس طرح کی تو کوئی چیز نہیں تھی. تو اس نے آگے سے عجیب جواب دیا, اس نے کہا نو آئی سی اے لائٹ آن یور فیس. اب یہ ذرا جواب ایسا تھا کہ نے فرمایا ہو سکتا ہے کوئی واقعی صحیح بات کوئی کر رہا ہو. پھر کہنے لگا آئی وانٹ ٹو بی لائک یو. تو حضرت نے اس کو قریب بٹھایا اور اس کو کہا کہ اصل میں اف آئی ٹیل یو سم تھنگ اینڈ اف یو ڈو دیٹ یو کین بی ایون بیٹر دین می, تو مجھ سے بھی بہتر ہو سکتا ہے. تو وہ بڑا سیریسلی بات کو سننے لگا اور پھر اس نے کہا کہ اچھا ایک منٹ ٹھہرے. حضرت فرماتے ہیں کہ میرے سامنے گیا اور وہ شراب کی بوتل اس نے ٹریش کین میں یوں پھینک دی اور آ کے بیٹھ گیا اور کہتا ہے لیٹ می انٹروڈیوس مائی سیلف. تو پوچھا جی کون ہے آپ؟ اس نے کہا میں یہاں پہ جاپان میں کام کرتا ہوں, بہت بڑی کمپنی میں مینیجر ہوں, بہت امیر ہوں, بہت پیسہ ملتا ہے. اور پھر کہنے لگا کہ حضرت جو گناہ آپ سوچ سکتے ہوں گے وہ گناہ میں کرتا ہوں. اتنا پیسہ ہے, ہر رات ایک نیا مہمان میرے گھر میں آتا ہے, ہر رات ایک نئی عورت کے ساتھ رات گزارتا ہوں. اب بتائیے آپ کی طرح ہو سکتا ہوں؟ حضرت نے فرمایا ہاں اب بھی آپ میری طرح کیا مجھ سے بھی بہتر ہو سکتے ہیں. اس نے کہا کیسے؟ حضرت نے فرمایا آپ توبہ کریں. اس نے کہا ٹھیک ہے. تو حضرت نے اس کو توبہ کے بارے میں کچھ ترغیب دی اور توبہ کروانے کے بعد اس نے کہا کہ تم تعلق رکھو. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ ہی سے تعلق رکھوں گا. تو حضرت نے اس کو بیعت بھی کر لیا. پھر اس سے کہا کہ بھئی تم اپنا ایڈریس دے دو, یہ میرا ایڈریس لے لو تاکہ رابطہ رہے, تم تو جاپان میں ہو اور میں تو پاکستان میں ہوتا ہوں. اس نے کہا بہت اچھا. تو یہ ایک شرابی کی ایک اللہ والے سے کوئی 20-25 منٹ کی ملاقات, اور پھر حضرت کی آگے فلائٹ تھی, اس نے بھی کہیں جانا تھا, وہ اپنا چلے گیا, حضرت اپنا چلے گیا. تو یہ ایسا ایک انسیڈنٹ تھا کہ بندے کو یاد رہتا ہے. اس نے فرمایا کہ تھوڑے دنوں تک یاد رہا, میں نے لوگوں کو بھی بتایا کہ اس طرح ایک آدمی ملا تھا شرابی اس طرح. فرماتے ہیں مگر ایک دو مہینے گزر گئے تو بھول بھی گئے ہم اس کو. 3-4 مہینے گزرے تو پاکستان میں خط آیا ٹوکیو سے اس بندے کا. اس نے کہا میں نے اس کا خط کھول کے دیکھا اور اس نے خط میں لکھا ہوا تھا کہ حضرت جب سے آپ گئے ہیں دو تبدیلیاں محسوس ہوئی ہیں, دو تبدیلیاں اللہ نے کروا دی. ایک لکھنے لگا کہ آپ کے آنے سے پہلے کبھی نماز ہی نہیں پڑھی تھی, جس دن سے آپ سے ملاقات ہوئی ہے 5 وقت کی نماز تو پڑھتا ہی ہوں, کبھی کبھی تہجد کی بھی توفیق مل جاتی ہے. اور دوسری چیز اس نے اس سے بھی زیادہ عجیب و غریب لکھی, اس نے کہا کہ جہاں رہتا ہوں وہ تو گناہوں کا سمندر ہے, خود ہی حیران ہوں کہ گناہوں کے سمندر میں رہتے ہوئے گناہوں سے بچا ہوا ہوں. کہ پینے کا گناہ اور زنا والا گناہ اور جتنے گناہ کرتے تھے وہ تمام گناہ اللہ نے چھٹوا دیے. تو صحبت کی سب سے بڑی برکت یہ کہ وہ گناہ جو پکی عادت بن جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ یہ اللہ والوں کی صحبت سے وہ تمام عادتیں جو ہیں وہ چھٹوا دیتے ہیں. اس لیے مشائخ نے فرمایا یہ صحبت جو ہے یہ تمام معمولات میں سب سے زیادہ ضروری معمول. تو جو آئے گا جائے گا نہیں, وہ آہستہ آہستہ نیچے جاتا جائے گا. اس لیے آج کی مجلس میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نیک بندوں کی صحبت میں وقت گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نیکوں کے ساتھ دنیا اور آخرت میں اکٹھا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تھوڑی دیر کے لیے سب حضرات مراقبہ کر لیں, آنکھوں کو بند کر لیں, سر کو جھکا لیں. دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائے.
عمل کی اپنے احساس کیا ہے بجز ندامت کے پاس کیا ہے عمل کی اپنے احساس کیا ہے بجز ندامت کے پاس کیا ہے رہے سلامت تمہاری نسبت رہے سلامت تمہاری نسبت میرا تو بس آسرا یہی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے کوئی سلیقہ ہے آرزو کا نہ بندگی میری بندگی ہے بشیر کہیے نذیر کہیے سراج منیر کہیے بشیر کہیے نذیر کہیے انہیں سراج منیر کہیے جو سر بسر ہے کلام ربی جو سر بسر ہے کلام ربی وہ میرے آقا کی زندگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے کوئی سلیقہ ہے آرزو کا نہ بندگی میری بندگی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کر لیجیے. سبحان ربی العلی الوہاب اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں, اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما, اللہ برے دن سے محفوظ فرما, اللہ بری رات سے محفوظ فرما, میرے مالک برے کاموں سے محفوظ فرما, اے اللہ ہمیں برے انجام سے محفوظ فرما. اللہ اس سے پہلے کہ ظاہر کی آنکھیں بند ہو جائیں, میرے مالک من کی آنکھیں کھلنے کی توفیق نصیب فرما. اللہ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کفن پہنائیں, اے اللہ ہمیں تقوی کی پوشاک نصیب فرما. اور اے اللہ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں غسل دیں, میرے مالک ہمیں غسل توبہ کی توفیق نصیب فرما. اور اے اللہ اس سے پہلے کہ ہماری نماز پڑھی جائے, اے اللہ ہمیں نماز کی حضوری نصیب فرما, اللہ نماز کی پابندی نصیب فرما. اور اے اللہ اس سے پہلے کہ کل قیامت کے دن ہمیں آپ کے سامنے کھڑا رکھ دیا جائے, میرے مالک ہمیں اپنی رضا نصیب فرما. اے اللہ قیامت کے دن کی شرمندگی سے محفوظ فرما, اللہ قیامت کے دن کے سوال و جواب سے محفوظ فرما. اللہ کون ہے جو آپ کے سوالوں کا جواب دے سکے, میرے مالک کون ہے جو آپ کے سامنے اپنا حساب پیش کر سکے. اے میرے مالک ہم تو تیرے کمزور بندے ہیں, اللہ تیری رحمت سے امید لگائے بیٹھے ہیں, اے اللہ رحمت کا معاملہ فرما. اے اللہ محتاج جو ہے وہ اپنے پاس زاد نہیں رکھتا, مال نہیں رکھتا, اے اللہ وہ رحمت سے امید لگائے بیٹھا ہوتا ہے, اے اللہ ہم بھی آپ کی رحمت سے امید لگائے بیٹھے ہیں. اے اللہ آپ کے محبوب نے فرمایا یہ رحمت کا اشرا ہے, اے اللہ اس قول سے امید لگائے بیٹھے ہیں, اے اللہ اس رحمت کے اشرے میں اللہ ہمارے دل پر بھی رحمت کی نگاہ فرما دیجئے. اے اللہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے, اللہ رحمت کی نگاہ فرما دیجئے. اے اللہ آپ کی رحمت کا سمندر بہ رہا ہے, اے اللہ ایک قطرہ ہمیں بھی عطا کر دیجئے, اے اللہ ایک قطرہ ہمیں بھی عطا کر دیجئے. میرے مالک ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے منور فرما دیجئے. اللہ آپ کی رحمت کی نگاہ پڑتی ہے, اے اللہ ڈاکوؤں کے سردار کو اولیاء کا سردار بنا دیتے ہیں, اللہ آپ کی رحمت کی نگاہ پڑتی ہے, اللہ شرابی کو اپنی محبت کی شراب پلا دیتے ہیں. اے اللہ ایک رحمت کی نگاہ ہم پہ بھی ڈال دیجئے, اے اللہ رحمت کی نگاہ ہم پہ بھی ڈال دیجئے. اے اللہ تیری عظمت کی انتہا نہیں, اللہ میری پستی کی انتہا نہیں, اے اللہ رحمت کا معاملہ فرما, اللہ کرم کے فیصلے فرما. اے اللہ آپ کے محبوب نے فرمایا رمضان کی ہر رات میں لاکھوں کروڑوں کی مغفرت کے فیصلے ہوتے ہیں, میرے مالک ہماری بھی مغفرت کے فیصلے فرما دیجئے, اللہ ہمارے بھی مغفرت کے فیصلے فرما دیجئے. میرے مالک جیسا آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں, اے اللہ ہمیں ویسا بننے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ آپ نے خود قرآن پاک میں فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, تم سوالی کو جھڑکی نہ دو. اللہ ہم جیسے کمزوروں کو حکم ہے
کہ سوالی کو انکار نہیں کرنا. تو اے اللہ ہم بھی تو آپ کے در پہ سوالی ہیں میرے مالک, انکار نہ کیجئے. اے اللہ انکار نہ کیجئے. اے اللہ اگر یہ در بند ہو گیا تو میرے مالک کوئی اور در نہیں. اے اللہ کوئی اور در نہیں. میرے مالک رحمت کا معاملہ فرما. اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما. اے اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما. اے اللہ اس بندے پہ کوئی حسرت نہیں جو کسی اور در سے خالی ہاتھ اٹھ جائے. اللہ حسرت تو اس پر ہے جو یہاں آپ کے در پہ آیا اور یہاں سے بھی خالی ہاتھ لوٹ گیا. اے اللہ خالی ہاتھ لوٹنے سے محفوظ فرما. اے اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما. اللہ جیسا آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں میرے مالک ہمیں ویسا بننے کی توفیق نصیب فرما. اللہ کب تک ان گناہ کی برائیوں میں پھنسے رہیں گے؟ اللہ ان زنجیروں میں اٹکے رہیں گے؟ میرے مالک اپنی رحمت سے اس رحمت والے عشرے میں ان گناہوں کی زنجیروں کو توڑ دیجئے. اے میرے مالک ہمارے لیے ان زنجیروں کو توڑنا بڑا مشکل. اے اللہ آپ کے لیے ان زنجیروں کو توڑنا بڑا آسان. میرے مالک ان زنجیروں کو توڑ دیجئے. اللہ زنجیروں کو توڑ دیجئے. اے اللہ ہم گناہ نہیں کرنا چاہتے. اے اللہ ہمارا نفس بڑا بڑا ہے. اللہ ہمارا نفس بڑا بگڑا ہوا ہے. میرے مالک رحمت کا معاملہ فرما. اللہ عذروں کو قبول فرما. اللہ عذروں کو قبول فرما. اللہ ان مغفرت کی راتوں میں میرے مالک ہماری بھی مغفرت فرما. اللہ ہماری بھی مغفرت فرما. میرے مالک کرم کے فیصلے فرما. اے اللہ رحمت کا معاملہ فرما. اللہ تیرے وہ گنہگار ہیں اللہ رات کو توبہ کرتے ہیں, اللہ صبح توبہ توڑ بیٹھتے ہیں. اللہ صبح توبہ کرتے ہیں رات پھر توڑ بیٹھتے ہیں. میرے مالک ہمارے حال پر رحم فرما. اللہ ہمارے حال پر رحم فرما. اللہ ان برکت والی راتوں میں ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما. اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما. اے اللہ ہم نے دنیا داروں کو دیکھا گھر آئے ہوئے مہمان کا اکرام کرتے ہیں. اللہ پسند نہیں ہوتا پھر بھی اکرام کرتے ہیں. اے اللہ آپ تو سب سے بڑھ کر اکرام کرنے والے ہیں. اللہ ہم آپ کے در پہ آئے بیٹھے ہیں. میرے مالک اکرام فرما لیجیے. اللہ اکرام فرما لیجیے. میرے مالک رحمت کا معاملہ فرما. اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما. اے اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما. اے اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشانی کے عالم میں ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اللہ اٹکے ہوئے کاموں کا ہونا آسان فرما. اللہ الجھے ہوئے کاموں کو اپنی رحمت سے سلجھا. اے اللہ پریشانیوں کو دور کرنے والے آپ ہی ہیں. اللہ مشکلات کو آسان کرنے والے آپ ہی ہیں. میرے مالک جہاں جہاں مسلمان پریشانی کے عالم میں ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے میرے مالک ہمارے قریبی ایک دوست ان کا انتقال ہوا. اے اللہ ان کی مغفرت فرما. اے اللہ ان کی مغفرت فرما. اے اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرما. میرے مالک اپنی رحمت کا معاملہ فرما. اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا میرے مالک ان کو بھی ان دعاؤں میں شامل فرما. اے اللہ جو دور بیٹھے دعاؤں پہ آمین کہہ رہے ہیں میرے مالک ان کو بھی ان دعاؤں میں شامل فرما. اے اللہ ہم سب کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرما. اے اللہ رحمت کا معاملہ فرما. اے اللہ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما. اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما. میرے مالک ہمارے اس شہر کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما. اپنے پیارے محبوب کے در کی حاضری نصیب فرما. اے اللہ ہمیں اپنی سچی محبت نصیب فرما. اللہ اپنے پیارے محبوب کی سچی محبت نصیب فرما. اللہ اپنے نیک بندوں کی سچی محبت نصیب فرما. اے اللہ دنیا اور آخرت میں ان کے قدموں میں جگہ نصیب فرما. میرے مالک رحمت کا معاملہ فرما. اے اللہ ہمارے عزیز اقارب رشتہ دار مشائخ اساتذہ والدین جو بھی اس دنیا سے فوت ہو چکے ہیں جو حیات ہے اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما میرے مالک جن کی مغفرت فرما دی اپنے قرب کے اعلیٰ درجات نصیب فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.